الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ قیامہ کی چند آیات ہیں. اللہ رب العزت نے اس سورت میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے. فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چنیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، سورج چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان کہے گا کہ ہے کوئی میرے لیے بھاگنے کی جگہ؟ کہاں تک بھاگے گا انسان اللہ سے، اپنے رب سے؟ اس قیامت کے دن کا ذکر فرما، یقول الانسان یومئذ این المفر، ہے کوئی بھاگنے کی جگہ میرے لیے؟ یقیناً کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں. اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر انسان جا کہاں سکتا ہے؟ بہرحال یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ یہ جو دنیا کے اندر چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چاند بے نور ہو جاتا ہے، اس کی روشنی غائب ہو جاتی ہے. سورج گرہن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سورج کی روشنی جو دن میں اجالا کرتی ہے، اس کی روشنی اللہ تعالیٰ سلب کر لیتے ہیں اور وہ بظاہر بے نور ہو جاتا ہے، دن رات میں تبدیل ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے جب گزشتہ دفعہ سورج گرہن ہوا تھا اور یہاں صلاۃ القصوم ادا کی جا رہی تھی، تو دوران نماز سورج کی روشنی بالکل ختم ہو گئی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ رات ہو گئی جبکہ عصر کا وقت تھا. تو اس وقت لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ بہت روئے، کیونکہ وہ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی کہ گویا کہ سورج کی روشنی ختم ہو گئی اور رات شروع ہو گئی، بالکل اندھیرا ہو گیا ایک دم دن میں. تو بات یہ، قیامت کا دن تو بہت ہی عظیم الشان ہوگا. اس دن تو سب کچھ، ہر آدمی سب کچھ بھول جائے گا، اپنے اپنے کام دھندے لوگ چھوڑ دیں گے. تو یہ دنیا میں تھوڑا سا نمونہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے جو ہدایات دی ہیں اس میں یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، گناہوں کو ترک کر دیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، اللہ تعالیٰ کو رو رو کر منائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گرہن ہوا تو شوال میں غالباً یہ ہوا، شوال 10 ہجری، اور بعض لوگوں نے تو جو ماہر فلکیات ہیں ان میں محمود پاشا جو عظیم ماہر فلکیات گزرا ہے، اس نے غالباً 29 شوال دس ہجری کی تاریخ کا تعین کیا. انتیس شوال سن دس ہجری، وہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شوال کے بعد ذیقعد، ذی‌الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، اور ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے. تو وہ کہ چند ہی مہینے اس کے بعد آپ حیات رہے دنیا میں، اور دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے. اس سے پہلے جو شوال آیا تھا اس میں ہی چاند گرہن. حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، شیرخوار بچے تھے، ڈیڑھ سال کی ان کی عمر تھی. جس دن ان کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ دنیا میں جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو یہ سورج بے نور ہو جاتا ہے، چاند بے نور ہو جاتا ہے، یہ ایک ذہن کے اندر لوگوں کے تھی. چنانچہ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا، اس وقت بھی بعض لوگوں کی زبان پر یہ بات آ گئی کہ چونکہ سورج کسی بڑے آدمی کی موت پر گہنا جاتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے اور آپ مسجد میں تشریف لے آئے، اور اس طریقے سے آئے کہ جیسے کہ قیامت قائم ہو گئی، یعنی گھبرائے ہوئے فکر مندی کے ساتھ. اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو رکعت صلاۃ الکسوف ادا کی. اب ان دو رکعتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یہ دو سورتوں کی تلاوت کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا کیسا پڑھنا تھا، ہر آیت کا حق ادا کرتے ہوئے، ہر حرف کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کی تلاوت تھی. اس کے باوجود کئی لوگ گر پڑے، کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، اور اس میں کیفیت یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی آپ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے تھے، کبھی پیچھے ہٹاتے تھے، کبھی قرت کرتے کرتے آپ اتنا جھک جاتے تھے جتنا کہ رکوع میں انسان جاتا ہے، اور پھر سیدھے ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے، پھر تلاوت کرتے تھے. اسی میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان فرمائی، اسی میں آپ نے دعا بھی کی. تو یہ نماز اور نمازوں سے مختلف تھی. یعنی رکعتیں تو دو ہی تھی، جیسی اور رکعتیں پڑھی جاتی ہیں ویسے ہی پڑھی، لیکن آپ نے اس میں طویل قیام فرمایا، اور جب رکوع میں تشریف لے گئے تو رکوع بھی لمبا کیا، اور پھر جب رکوع سے اٹھے قومے میں کھڑے ہوئے تو قومے میں کافی دیر کھڑے رہے. اسی طرح سجدے میں بھی بہت ہی طوالت اختیار کی، اور سجدے سے جب اٹھے جلسے میں بیٹھے تو جلسہ بھی لمبا کیا. اور اسی طریقے سے دوسرا جو سجدہ تھا اس میں بھی آپ نے اسی طریقے سے لمبا سجدہ کیا. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کسی بھی مصیبت کے وقت آدمی کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. بعض لوگ بعض چیزوں کو بہت ہی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سائنس نے ترقی کر لی، بہت ساری چیزیں پتہ چل گئیں. اس زمانے میں یہ چیزیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارا علم اس وقت بھی موجود تھا، اور حضرت جبریل امین کے ذریعے ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتلائی ہیں آج سائنس اس کی تصدیق کرتی جاتی ہے. آپ کی کسی بات کو جھٹلا نہیں سکی سائنس آج تک. تو سائنس کو اسلام کے خلاف نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھ لیا ہے، یعنی اس کو مسئلے کو ایسا ہلکا کر کے بیان کرتے ہیں کہ جو مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا اس مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. اب اصل تو یہ تھا کہ جب ایسا ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہ کریں، بلکہ ہم نماز میں مشغول ہو جائیں، عبادت میں مشغول ہو جائیں. ذکر و فکر بھی کیا جا سکتا ہے، نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، اور مقصود یہ ہے کہ تم ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ. اسی طریقے سے خواتین ہیں، وہ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں. اب جب سے یہ معاملہ سامنے آئے، بہت سے لوگ ٹیلی فون پر معاملہ معلوم کرتے ہیں کہ بھائی کیا حکم ہے اس کا، اور خاص طور پر اگر حاملہ خواتین ہیں تو وہ کیا کریں، تو بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو چھری سے کچھ نہ کاٹیں، اگر کاٹیں گے تو کسی کا ہونٹ کٹا ہوا ہوگا، کسی کا کان کٹا ہوا ہوگا، مختلف قسم کی باتیں زمانے جاہلیت سے یہ مشہور چلی آ رہی ہے. تو اصل یہ ہے کہ ایسے کام کرنے کے بجائے عبادت میں لگ جاؤ، تاکہ ذہن کے اندر خامخواہ میں کوئی بات ایسی پیدا نہ ہو کہ صاحب وہ چونکہ میں چھری سے سبزی کاٹ رہی تھی اس لیے بچہ ہونٹ کٹا پیدا ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ ہر سال سورج گرہن ہوتا ہے کیا، یا ہر سال چاند گرہن ہوتا ہے؟ لیکن بچے تو ہونٹ کٹے بھی پیدا ہو رہے ہیں، کان کٹے بھی پیدا ہو رہے ہیں، ہاتھ کٹے بھی پیدا ہو رہے ہیں، جڑے ہوئے بچے پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا نظام ہے. چاند اور سورج میں کیا طاقت ہے کہ وہ کسی کا کچھ بگاڑ سکے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے موقع پر جو حکم دیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ یہ کہ تم عبادت کی طرف رجوع کرو، نماز میں مشغول ہو جاؤ، اللہ کو یاد کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کے سامنے رو اور گڑ گڑاؤ. کیونکہ قیامت کا دن یقیناً ایسا ہوگا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چُدھیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور سورج چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ایک نمونہ دکھاتے ہیں دنیا میں. تو بہت سے صحابہ کرام سے صلاۃ الکسوف ثابت ہے، غالباً 9 صحابہ کرام ہیں یا 7 ہے، لیکن کسی سے تفصیلی اور کسی سے اجمالی طور پر جو ہے یہ واقعہ کسوف جو ہے، صلاۃ الکسوف جو پڑھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کسی کام میں مشغول تھا کہ اچانک سورج جو ہے وہ گہنا گیا، تو میں جلدی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا جا کے دیکھوں تاکہ آپ اس موقع پر کیا فرماتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. چنانچہ جب مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول تھے، گویا کہ آپ نے نماز شروع کر دی تھی. آپ نے یہ نماز 2 رکعت پڑھی، اس میں قرت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور سری طور پر یعنی بغیر قرت کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، جماعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی اپنے طور پہ پڑھنا چاہے تو اپنے طور پر بھی پڑھ سکتا ہے، گھر میں خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے طور پہ پڑھیں، اور دونوں طرح سے ثابت ہے. اس زمانے میں بھی مفتیان اکرام نے، بعض مفتیان اکرام نے کہا سرن پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، بہتر ہے، بعض نے کہا کہ جہرن پڑھنا، لیکن بہرحال نتیجہ یہ کہ دونوں پڑھنا جائز ہے. کوئی آہستہ پڑھے تب بھی گنجائش ہے، اور کوئی قرت سے پڑھے تو بھی جائز ہے. البتہ قرت سے پڑھنے کو اس لیے آج اس زمانے میں ترجیح دی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ آہستہ پڑھی جائے، لیکن امام محمد امام ابو یوسف رحمہم اللہ ان دونوں کا قول یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ جہرن پڑھی جائے یعنی تلاوت کی جائے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جب لمبی تلاوت ہوگی، لمبی نماز ہوگی، اور ہم صرف کھڑے رہیں گے خاموشی کے ساتھ یا سرن پڑھتے رہیں گے تو اس میں نشاط نہیں آئے گا. اور قرآن مجید پڑھنے کا جو ایک لطف ہے، سننے کا جو مزہ ہے، یقیناً جب آدمی تلاوت کرے گا تو اس سے نشاط بھی پیدا ہوگا طبیعت میں، اللہ کی طرف رجوع بھی ہوگا، اور لوگوں کو جو ہے نشاط حاصل ہوگا نماز میں، ورنہ پتہ چلا کھڑے کھڑے سو گئے، سجدے میں گئے تو وہاں نیند آ گئی، تشہد میں بیٹھے تو لمبا سا قیام کیا وہیں سو گئے. اس لیے میرا جائز دونوں ہیں، کوئی آہستہ پڑھے تب بھی جائز ہے، کوئی اس سے اونچی آواز میں پڑھے، جہرن پڑھے تب بھی جائز. تو بہرحال یہ صلاۃ الکسوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیان بھی فرمایا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے خطبہ دیا. خطبہ ہمارے ہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے جیسے جمعے میں خطبہ دیا جاتا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربی ہی میں دیتے تھے، یعنی آپ کی تقریر بھی خطبہ ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں جو باتیں ارشاد فرمائی وہ یہی کہ اللہ تعالی کی قدرت قاہرہ کی یہ علامت اور نشانیاں ہیں جو تمہیں دکھائی جاتی ہیں، کبھی سورج کو بے نور کر کے اور کبھی چاند کو بے نور کر کے. اب چاہے سائنس کے اعتبار سے جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی چاند جو ہے وہ سورج کے زمین کے گرد گھومتا ہے، تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ نظام میں نے یا میرے ابا نے تو نہیں بنایا نا، یہ نظام بھی تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اس لیے سائنسدان جو ہے وہ اس کا کریڈٹ اپنے خود تو نہیں لے سکتے، ہے تو اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت، وہی اس وقت جو ہے اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ کائنات کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے. ورنہ یقیناً ہمارا تو ایمان ہے کہ روزانہ سورج غروب ہوتا ہے، لیکن غروب ہمارے ملک میں ہوتا ہے، دوسرے ملک میں تو کہیں طلوع ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں رات ہو گئی لیکن ہر جگہ رات تو نہیں ہوتی، تو یہ رات کیوں آتی ہے؟ رات بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، دن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہی سورج گھومتا گھامتا جو ہے وہ دوبارہ جب مشرق سے نکلتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے، اور جب عروج پر پہنچتے پہنچتے غروب ہو جاتا ہے رات ہو جاتی ہے. تو سورج کا جو نظام اللہ رب العزت نے رکھا ہے، چاند کا جو نظام ہے، یقیناً یہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ اور اس کی جو ہے وہ قدرت کی نشانیاں اور علامات ہیں. اس لیے میرا عزیز، وہ فقط اتنی بات نہیں ہے کہ فلاں سائنسدان نے یہ کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، ان کو تو جو حاصل ہوا علم سے حاصل ہوا، انہوں نے جو محنتیں کی اس کے نتیجے میں اللہ نے کچھ ان کو بتا دیا، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز موجود تو ہے. لیکن یہ کہ وہ نظام جو کچھ بھی چل رہا ہے وہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے، اب چاہے سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے یا چاند بے نور ہو جائے، یقیناً وہ بے نور ہمارے اعتبار سے ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ رات نظر آ رہی ہے، سورج چمکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ سورج کی روشنی اللہ نے صرف کر لی. تو میرے عزیز ہو، یہ صلاۃ کسوف ہو یا صلاۃ خسوف، صلاۃ خسوف کا معاملہ یہ ہے، یعنی چاند گرہن جب ہوتا ہے اس میں جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں جماعت سے نہیں، بلکہ اس میں اپنے اپنے طور پر نماز پڑھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی احکام ہمیں دیے ہیں، لیکن زندگی میں اس کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ جب شوال میں سورج گرہن ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں چاند گرہن نہیں ہوا، اور اس سے پہلے پہلے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن آپ نے بہرحال چاند گرہن کے جو مسائل تھے یا نماز کا معاملہ تھا وہ آپ نے بیان فرما دیا، البتہ اس کی نوبت آئی نہیں پڑھنے کی کہ آپ نے جماعت نہیں کرائی، اس لیے کہ اس وقت چاند گرہن ہوا نہیں. تو بہرحال یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجوع کیا فوراً مسجد میں آ گئے، لوگ بھی جمع ہو گئے اور ایک طویل نماز پڑھی، عبادت کی، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ گرہن سے نکل گیا، یعنی وہ دوبارہ سے اس کی روشنی بحال ہو گئی، پورا سورج نکل آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت جو ہے بیان فرمایا، اس بیان میں آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور دوسرے یہ کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ بتایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ چاند اور سورج کسی کے مرنے یا جینے پر نہیں گہناتے، جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. تو بس میرے عزیز، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں. اس نماز میں یقیناً یہ لمبی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی تھک جائے اور بیٹھ جائے تو اس کی گنجائش، کیونکہ نفل نمازوں کے اندر جو قیام ہے وہ فرض نہیں ہے، اس سے بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو اگر کوئی آدمی شروع میں کھڑے ہو جائے، لیکن جب اگر کوئی تھک گیا بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، بیٹھ کے پڑھ لے، تو بہرحال اس کی گنجائش ہے. اور نماز کے بعد پھر جو ہے وہ کچھ دیر دعا میں مصروف رہیں، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ گہن سے نکل آئے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ پورا وقت اس میں لگ جائے، ورنہ اگر پورا وقت نہ لگا سکیں تو جس حد تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں وقت دیں، اس وقت تک ہم اپنی پوری کوشش کریں. دوسرا یہ کہ جس طریقے سے سائنسدانوں نے اور دیگر جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے موقع پر سورج کو دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے، حتیٰ کہ صرف کھلی آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ سن گلاسز جو ہوتے ہیں، دھوپ کا چشمہ، اس کے ذریعے بھی نہیں دیکھنا چاہیے. اس کے لیے جو خاص چشمے ہیں جو اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، مختص کیے گئے ہیں، اس کے ذریعے اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، ورنہ بلا وجہ اس کو دیکھ کر اپنی آنکھیں خراب نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ خدا نہ کرے اس کے جو اثرات ہیں آنکھوں پر آئیں، آنکھیں بے نور ہو جائیں یا روشنی چلی جائے یا نقصان ہو، تو کوئی فائدہ نہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور اصل حکم ہمیں یہی ہے کہ ہم ایسے موقع پر نماز میں مشغول. اب آدمی نماز میں مشغول رہتا تو اوپر تو نہیں دیکھتا، حتیٰ کہ وہ اگر سورج یا یعنی چھت کے نیچے نہیں بھی ہے, باہر کھڑا ہے, تب بھی نماز میں حکم یہ ہے کہ سجدے کی جگہ دیکھو بھائی, کھڑے قیام کی صورت میں. بعض حالتوں میں جو ہے وہ التحیات میں بیٹھے تو ہاتھوں میں دیکھو, جھولی میں دیکھو, یا رکوع میں ہیں تو پیروں پر نظر رکھو. آسمان کی طرف دیکھنے کا حکم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو کچھ اور تھا, آپ کو اس نماز کے دوران جنت اور دوزخ کے بھی مشاہدے کرائے گئے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بعض جنت کی چیزیں میرے سامنے لائی گئیں, میں چاہتا تو انہیں پکڑ لیتا, چھو لیتا, لیکن اگر چھو لیتا تو وہ باقی رہتی, پھر ختم نہ ہوتی کبھی بھی. اور اسی طریقے سے جب پیچھے ہٹے تو گویا کہ وہ جو آگ کی تپش اور لپٹ ہے اس سے, یعنی جب فطری طور پر انسان پیچھے ہٹتا ہے تو وہ یہ جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا تھا تو اس طور پر بھی تھا کہ چونکہ وہ مظاہر قدرت آپ نے دیکھے, جنت و دوزخ کا نظارہ بھی کیا. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے, ہمارا بہرحال مقام اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور ان کے جو ماننے والے غلام ہیں ان کے قدموں میں بھی اگر ہو جائے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اپنے طور پر یا جماعت اگر کہیں ہو رہی تو جماعت کے ساتھ نماز کا سوپ ادا کرے, اور خوب اس وقت جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع بھی کرے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے, اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ عافیت اور خیر کے طالب بنے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی, آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مر مٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین اخلاص نیت ہمیں عطا فرما اور حسن اعمال ہمیں عطا فرما. خاتمہ ہمارا آخر, اے اللہ حسن خاتمہ ہمارا فرما. کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما, اور جب تک زندگی ہو اے اللہ اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ جس مسلمان نے ہمیں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور ہم میں سے جس کسی کا کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.